أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام کے قابل بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں عزیز دوستوں اور پردہ نشین خواتین جیسا کہ ہر بار یاد دلایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس بات پر اللہ کا شکر دل سے ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس محفل کو قائم فرمایا اور اس مجلس میں ہم کو جمع فرمایا اس لیے کہ ان مجلسوں سے یعنی دین کی مجلسوں سے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور سمجھ پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر بصیرت زندگی کیا ہے اور حکمت پیدا ہوتی ہے. تو پہلے جو چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اس کی قدر دل میں ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرماتا ہے. اللہ نے جو آ کے بیٹھنے کی توفیق دی اس پر دل سے شکر ہو پھر اس کا نفع ہوگا. پھر دوسرا قدم یہ ہے کہ ہم دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں محفل میں کہ اللہ دلوں کے بدلنے والے تو آپ ہی ہیں. بولنے والا بولتا ہے سننے والا سنتا ہے لیکن دل نہیں بدلتا, دل اللہ بدلتے ہیں. ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن, کہ بنی آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے فرمایا. یقلبها کیف یشاء, اور رحمان جدھر چاہتے ہیں اس دلوں کو پھیرتے ہیں. اللہ کے نبی اور تڑپتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک, اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو آپ کی فرما برداری کی طرف پھیر دیجیے. یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی دین, اے دلوں کو جمانے والے ہمارے دلوں کو آپ کے دین پر مضبوطی سے جما دیجیے. کبھی ان الفاظ میں اللہ سے فریاد کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان قلوب اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک, اے اللہ ہم سب کی پیشانیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں, پیشانی کے بال یعنی لگام اسٹیرنگ جیسے گاڑی کا اسٹیرنگ ہوتا ہے. تو عربوں میں ایک محاورہ تھا پیشانی کے بال کھینچ کے کسی کو کسی بھی طرف لے کے چلنا ہے, کسی پہ قابو ہونا. تو فرمایا ہماری پیشانی یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, ہماری لگام آپ کے ہاتھ میں ہے. ان قلوبنا ہمارے دل آپ کے ہاتھ میں ہے, وہ نواسینا ہماری پیشانیاں آپ کے ہاتھ میں, وہ جوارحنا اور ہمارے اعضا بھی آپ کے ہاتھ میں. لم تملکنا منہا شیئا, ان میں سے کسی چیز پہ بھی آپ نے ہم کو قابو نہیں دیا, پوری طرح قابو ہم کو نہیں. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا, جب ایسا آپ ہی نے فرمایا ہے کہ ہر چیز اپنے قدرت میں رکھی, فَقُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا, تو آپ ہی ہمارے آقا بن جائیے, آپ ہی ہمارے سرفرست بن جائیے. وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور جو سیدھا راستہ ہے اس کی طرف ہم کو لے کے چلیے. تو ہمیشہ جب بھی ہم دین کی بات سنیں اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ اللہ اصل دل کے پھیرنے والے کو آپ ہم فرمائیے, بات کو دل میں اتار دیجیے. پھر شروع سے ہی ایک عزم ہونا چاہیے کہ جو سنوں گا عمل کروں گا. یہ عمل کی مجلس سے علم بڑھانے کے لیے نہیں آتے ہم دینی محفلوں میں, عمل بدلنا ہے. تو نیت پہلے سے ہو میں عمل کروں گا جو بات بھی سمجھ میں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفل کا پورا نفع عطا فرمائے. بزرگوں گزشتہ محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو مہینہ ہے ولادت کا ایک موضوع چلا تھا جو نامکمل رہ گیا تھا کہ اللہ پاک نے صاف قرآن میں فرمایا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کریں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور اپنی جان سے زیادہ حضور سے رغبت ہو، محبت ہو، لگاؤ، ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی نے خود بھی ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہو، من والده اپنے والد سے زیادہ مجھ سے محبت ہو، وولده اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت ہو، والناس اجمعین اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت ہو، تو شدید محبت کا مطالبہ ہے، سب سے زیادہ محبت کا مطالبہ ہے۔ پھر اس کی وجہ بتائی گئی کیوں سب سے زیادہ محبت کیوں کرنا ہے، شدید محبت حضور پاک سے کیوں رکھنا ہے، وجہ یہ بتائی گئی گزشتہ کہ ہماری منزل ہے جنت، دنیا تو ایک پل ہے جس پہ سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دنیا ہمارا اصل ٹھکانہ ہے جنت، ہمارا ٹارگٹ ہے جنت، جنت میں پہنچ جائیں گے تو بس ہمیشہ کے لیے سکون راحت کے ساتھ رہیں گے، عزت کے ساتھ رہیں گے، لیکن وہ جو جنت ہے وہ جنت اللہ کا پڑوس ہے، وہاں اللہ کا عرش ہمارے سروں پہ ہے، وہاں اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ سے ملاقاتیں ہوں گی، تو بالکل ویسے تو ہر وقت اللہ کی نگاہوں میں ہے لیکن وہاں اللہ کے ساتھ ہی رہنا، ہم کو بھی نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ، تو وہ پاکیزہ بستی ہے، وہاں اللہ کی ذات چونکہ بہت معیاری ہے، اللہ کے اخلاق بہت اونچے ہیں، اللہ کی شان بہت اونچی ہے، اللہ کی پاکی بہت اونچی ہے، تو ان کے ساتھ ہر کوئی رہ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک سامنے نمونہ رکھ دیا کہ میرے ساتھ رہنے کے لیے کیا اسٹینڈرڈ چاہیے، کیسا بندہ مجھے پسند ہے، جنت میں کیسا رفیق ساتھی مجھے پسند ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنا دیا کہ یہ ہیں، بس ان کی پیروی کرنے والے میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ میرے نبی ایسے ہیں کہ مجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں، یہ میرا ادب جانتے ہیں، یہ مجھ سے شدید محبت رکھتے ہیں، یہ میری پاکیزگی کو پہچانتے ہیں، اور میں نے خود ان کو تہذیب سکھائی ہے، میں نے خود سے ان کو تعلیم دی ہے، اس لیے اب یہ نمونہ ہے، ان کی نقل کرو گے تو ہی جنت میں آ سکو گے۔ حضور سے محبت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جنت میں جانا ضروری ہے، اور جنت میں جانے کے لیے حضور پاک کی پیروی ضروری ہے، اور پیروی ہونے کے لیے حضور کی محبت ضروری ہے، جب تک حضور سے شدید محبت نہیں ہوگی نقل کیسے کریں گے، بغیر محبت کے تو نقل کر ہی نہیں سکتا، شدید محبت ہو، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر ارادے کے بھی جس سے ہم محبت کر رہے ہیں ان کی صفات، ان کی خوبیاں شفٹ ہوتی ہیں، محبت ایسی چیز جیسے گزشتہ بات ہوئی کہ محبت سے صفات منتقل ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ عرض کیا گیا کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ ہیں اور پیروی کے لیے ہی آئے ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں، اور محبت بھی پیروی کے خاطر ہے، صرف ناز نخرے کرنے کے لیے، لاڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پیروی کے لیے محبت ہے حضور سے بھی اللہ سے بھی، تو پیروی کرنے میں عرض کیا گیا تھا کہ سب سے پہلی چیز جو حضور پاک کی زندگی سے سیکھنے کی ہے وہ اللہ کی معرفت اور پہچان، جیسا اللہ کے نبی نے اللہ کو سمجھا اور اللہ کو سمجھایا کہ اللہ کیسے ہیں، اللہ کی صفات کیسی ہیں، اللہ کا جلال کیا ہے، جمال کیا ہے، کمال کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، سب سے پہلے حضور کے ذریعے سے ہم اللہ کی معرفت سیکھیں، اس پہ بہت اہمیت دینا چاہیے، اکثر لوگ اس پہ اہمیت نہیں دیتے. اللہ کے 99 نام ہیں تو ان کی تفصیل ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اس ہر نام کے پیچھے تشریح کیا ہے معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ناموں سے ہی کوئی چیز پہچانی جاتی ہے. نام میں اس کا اس شخصیت کا پورا پرسنل چھپی ہوئی تھی نام کے اندر. تو اللہ کے ناموں کا علم، اللہ کی صفتوں کا علم، توحید کا علم، یہ بہت گہرائی سے حاصل. ہم لوگ کیا ہے عقیدے بس سرسری پڑھ لیتے ہیں، اس کو گہرائی سے سمجھنا چاہیے. تو پہلے اللہ کی پہچان ہے، اور پھر عرض کیا گیا پہچان کے بعد دوسری چیز ہے اس پہچان کے ساتھ، اللہ کی پوری پہچان کے ساتھ اللہ کو یاد رکھنا. ایسے آدمی مشق کرے کہ ہر وقت اللہ کا دھیان رہے دل ہی دل میں، پہچان کے ساتھ یاد رہے گی تو پھر اللہ کے ادب کے حساب سے جی سکے گا. جب اللہ کو بھول ہی جائے گا تو پہچان کے بھی فائدہ نہیں. ایسا پیسے کے کمانے کا غلبہ ہو گیا، ایسا لذتوں کا غلبہ ہو گیا، یہ خواہش، پہننے کی خواہش، کھانے کی خواہش، شپ ڈپ کی خواہش کا ایسا غلبہ ہو گیا آدمی کے، اسی میں دماغ گھوم رہا ہے، دکھاوے میں دماغ گھوم رہا ہے، لذتوں میں دماغ گھوم رہا ہے، یہ بیوی بچوں کی گھریلو پریشانیوں کو آدمی ایسا سر پہ مسلط کر لے کہ وہی رات دن گھوم رہا ہے. تو اللہ کو پہچاننے کے باوجود چونکہ اللہ یاد نہیں ہے اس لیے کیریکٹر نہیں بنے گا، اور شیطان اس آدمی کو سنبھال لے گا. جو بھی اللہ کو بھولتا ہے شیطان اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے. تو حضور پاک کی صفت کیا ہے؟ اللہ کو بہت یاد کرتے تھے. جیسے اسی آیت شریفہ میں جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے جو فرما رہے ہیں، تو وہیں اللہ آگے الفاظ کیا فرمائے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، نمونہ جس کے لیے جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اور قیامت کے دن کا یقین رکھتا ہے اس کے لیے نمونہ ہے. اور آگے وذکر اللہ کثیرا، جو کثرت سے اللہ کو یاد رکھتا ہے اس کے لیے حضور کی زندگی میں نمونہ ہے. یعنی حضور نے ہر وقت کثرت سے اللہ کو یاد رکھا. حدیث شریف میں کہتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل حین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پل ہر سیکنڈ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اللہ کو یاد رکھتے تھے. تو ایک اللہ کو یاد رکھنے والا کیسے جیتا ہے اس کو سیکھنے کے لیے میرے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے فرما اللہ، وذکر اللہ کثیرا. تو بہرحال اللہ کی معرفت کے بعد حضور پاک سے جو چیز سیکھنے کی ہے وہ ہے اللہ کی یاد کیسے زندگی میں قائم رکھی جاتی ہے. اللہ کا ذکر سیکھنے کی ضرورت ہے، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، ایک پل کے لیے غافل نہیں رہتے تھے، ہر قدم پہ اللہ کے شکریہ، نیند سے اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ضرورت سے فارغ ہوتے ہی الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، کھانا کھاتے ہی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، پانی پیتے ہی الحمدللہ الذی سقانی ماء عذبا فراتا، کوئی بھی کام شروع کرتے تھے تو اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے، اللہ کی یاد سے شروع کرتے تھے، اور جب کام ہوتا تھا تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. ہر پل کی دعائیں، خوشی کی، غمی کی، بیماری کی، سفر کی، ہر موقع کی دعائیں، کس وقت کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی کیسے تعریف کرنا چاہیے، وہ پورا اللہ کے نبی کی زندگی اس سے بھری ہوئی. اور دوسری چیز، اللہ کی یاد میں عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، زکات، حج، یہ سب عبادتیں ہیں. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا کتنا اہتمام فرماتے تھے. ایک طرف تو فرض نماز تو ہے ہی، فرض دین کا ستون ہے، دین کی جان ہے، اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے جو طریقہ چھوڑا ہے وہ ہے کثرت سے نفل نمازیں پڑھنا. آپ کی زندگی میں تہجد، کتنے اونچے درجے کی تہجد ہے، رات کا ایک بڑا حصہ تہجد میں گزرتا تھا. تو تہجد ایسی اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوتی تھی کہ پھوٹ پھوٹ کے روتے رہتے تھے، اللہ کی عظمت کا احساس کرتے تھے. جیسے ہانڈی میں سالن پکتا ہے تو آواز آتی ہے، فرماتے ہیں حضور جب نماز پڑھتے تھے تہجد کی تو ایسے بلک بلک کے نماز پڑھتے تھے، رو رو کے نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ پیر پھول جاتے تھے، ورم آ جاتے تھے. یہی روز کا زندگی کا معاملہ، دن کا بھی ایک بڑا حصہ عبادت میں گزرتا تھا. تو یہ عبادتیں کریں گے تو اللہ کی پہچان اندر اترے گی. عقیدے تو سب برابر ہے، اللہ کو پہچان تو لیا، لیکن رات دن غافل ہیں، کاموں میں ہیں، تو پھر وہ ایمان کا اثر نہیں ہوگا. ایمان کا اثر کب ہوگا؟ جب دھیان بیٹھے گا. دھیان کے لیے بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ عبادتیں کرنا، اس میں بھی تنہائی کی عبادت ہے. تو دوستاس کیا گا کہ اللہ کے نبی کتنی عبادت کرتے تھے، روزے بھی کتنا کثرت سے کرتے تھے، رکھتے تھے. یہ جسم کی زکات ہے، یہ روزہ جسم کو اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رکھ کر قابو میں لانا کہ تم اللہ ہی کی مرضی پہ چلو گے، گناہ نہیں کرو گے، اس کی مشق کے لیے روزہ. تو ہر ہفتے دو روزے جمعے کا، یہ پیر کا جمعرات کا ہوتا تھا، پھر ہر مہینے میں تین دن چاندنی راتوں کے وہ روزہ رکھتے تھے، پھر روزانہ ہی تقریباً روزہ رکھتے تھے، گھر میں کھانا کا انتظام نہیں، اور لمبے لمبے روزے رکھتے تھے کئی کئی دن کے بغیر افطار اور سحری کے. اس کی آپ نے امت کو اجازت نہیں دی کہ یہ تم لوگ نہیں رکھ سکتے، اجازت نہیں، لمبے روزے کئی کئی دن بغیر سحری اور افطار کے. ایسے ہی ساری دوسری عبادتیں وہ حضور سے سیکھنے کی چیز ہے. اس میں خاص طور پر نماز جو ہے وہ سیکھنے کی چیز ہے. ایسی توجہ والی نماز پڑھے آدمی کے باقی دنیا سے کٹ جائے، یہ رہتا ہے نماز کا مطلب. انت حمد اللہ کاننا کا ترا، ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جو اللہ کو دیکھ رہا ہو تو وہ پھر اطراف کو بھول جاتا ہے، ایسی عظمت تاری ہو جاتی ہے، ویسی نماز پڑھنا. ایک بڑا جو پہلو ہے سیکھنے کا، عبادتوں کی کثرت. یہ ایمان کے بعد نمبر ایک پہ یہی چیز رہتی ہے، اس لیے کہ عبادتیں مضبوط ہوتی ہیں تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، باقی پھر ایمان کے اچھے اثرات زندگی میں بعد میں ظاہر ہوتے ہیں، پہلے عبادت چاہیے کیونکہ اس سے دھیان مضبوط ہوتا ہے. اللہ کا دین میں اللہ کی پہچان اور عقائد کا جو درجہ ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے درخت میں نیچے جڑیں ہوتی ہیں زمین میں، سب سے اہم حصہ جڑوں کا. جڑیں اگر خوب پھیلی ہوئی ہیں تو درخت اچھا مضبوط ہے، اور جڑیں ہی زمین میں سے کھاد پانی جتنی بھی چیزیں ہیں جڑیں ہی لے کر درخت کو پہنچاتی ہیں، تو درخت اونچا بھی ہوتا ہے، پھل بھی لگتے ہیں، پھول بھی لگتے ہیں. اگر جڑ ہی نہ ہو تو، جڑ ہی کٹ جائے تو یہ پورا درخت ہے بے پید ہو گیا، گر جائے گا. تو پہلی چیز ہے اللہ تعالی کا علم، اللہ کی پہچان، عقائد. لیکن جڑ کے فوراً بعد کیا ہے؟ تنا ہے. اب تنے کے بعد شاخیں ہیں، کئی شاخیں ہوتی ہیں، پھر بڑی بڑی شاخیں ہوتی ہیں، وہ بڑی بڑی شاخوں میں پھر چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہوتی ہیں، ان پہ پھول پتے لگتے ہیں. تو تنا اگر اچھا صحت مند رہے گا تو اچھی موٹی موٹی بڑی شاخیں بنیں گی، اسی پہ لگیں گی. تو اور پھر جڑیں زمین سے جو بھی پانی اور کھاد لیتی ہیں اس کو اوپر تک پتوں اور پھولوں تک جانے کے لیے بیچ میں تنے کا ہونا ضروری ہے، بغیر تنے کے تو نہیں جا سکتے. تنا مضبوط ہوگا تو جھاڑ بڑا ہوگا، مضبوط ہوگا. تو یہ تنے کا جو درجہ ہے وہ ہے زندگی میں عبادتوں کا. جتنی زیادہ عبادتیں ہوں گی اتنی دین کے باقی شعبے اثرات وہ طاقت سے ظاہر ہوں گے. عبادت ہی کھوٹی ہے تو پھر دوسری چیزیں پھر وجود میں نہیں آئیں گی، کمزور پڑ جائیں گے. تو حضور کی زندگی میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ عبادت ہیں، اس کی پیروی کرنا چاہیے. جتنا اللہ تعالیٰ ہم کو طاقت دے حضور پاک کی عبادتوں کی نقل کرنا چاہیے. اب حضور کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جو چیز نمایاں ہے وہ دنیا سے بے رغبتی. عبادات کی ہی بات آئی تو یہاں اور ایک بات جو فوراً عرض کرنے کی ہے کہ جس طرح کثرت سے عبادت کرنے سے ایمان بنتا ہے، جمتا ہے، اور ایمان کے اثرات زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، ایسے ہی ایمان کی دعوت دینے سے بھی ایمان جمتا ہے۔ جتنے زیادہ اللہ رسول کی طرف دعوت دیں گے، جتنے زیادہ آخرت کی طرف دعوت دیں گے، ایک ایک انسان کے پاس جا کے دھیان بنتا جائے گا، یقین بنتا چلا جائے گا، تو ایمان بنے گا تو پھر صفات ظاہر ہوں گے۔ تو ایمان کو زندگی میں بسانے کے واسطے گویا دو ذریعے، ایک ہے کثرت ذکر و عبادت اور دوسرے کثرت دعوت۔ جتنا زیادہ اللہ کی بڑائی بولیں گے، جتنا زیادہ ایمان کی بات بولیں گے، اتنا ہی زیادہ دین کی بنیاد خود اپنے اندر جمیں گے، تو باقی چیزیں وجود میں آئیں گی۔ اب یہ دعوت اور عبادت کے بعد جو چیز ظاہر ہوتی ہے زندگی میں، واقعی ایمان کے ساتھ عبادت بھی ہے، تو کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ دنیا سے بے رغبتی ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے انسان میں جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے، اس کو پھر دنیا سے پھر زیادہ لگاؤ نہیں رہتا، اور ضرورت کے طور پہ دنیا کو استعمال کرتا ہے۔ فطری طور پہ جو تھوڑی بہت محبت اللہ نے رکھی ہے نظام چلانے کے لیے، اتنی تو رہتی ہے، لیکن زیادہ دنیا سے رغبت نہیں دیتی ہے۔ یہ پہلو بھی گزشتہ آیا تھا کہ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیے کہ دنیا کی چاہت رغبت سے خالی ہے۔ گھر کے اندر دو دو مہینے گزر جاتے تھے، چولہا ہی نہیں جلتا تھا، حالانکہ شاہ عرب ہیں، عربستان کے حکمران ہیں آپ، مدینے میں جب ہیں، بڑے بڑے جو ہے ہدیے آتے تھے، خطوحات میں مال آتا تھا، لیکن دنیا سے دلچسپی نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو آپ تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ کی گھر کی عورتوں میں بھی، گھروں میں بھی جو پاک چلتے تھے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس پیسہ نہیں آتا تھا، پیسہ بہت آتا تھا، لیکن ان کا مزاج بھی یہ تھا کہ وہ خیرات کر دیتے تھے۔ اب اس طرح جب خیرات کر دیں گے، کام میں لگا دیں گے، تو بڑی سے بڑی دولت بھی ختم ہو جائے گی۔ ہم لوگ بھی اگر خیرات کرنا شروع کریں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ آج جتنے لوگ بھی لگژری لائف جی رہے ہیں، وہ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ دین کے لیے پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، وہ لوگ انسانوں کے لیے پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، وہ سب خود قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس واسطے عیش کرنے کے لیے پیسہ بچ رہا ہے۔ لیکن حضور کے گھر والوں کی طرح سے سائل آتے ہی دینا شروع کریں گے، دین کا تقاضا آتے ہی پورا پورا کرنا شروع کریں گے، تو کس کے پاس پیسہ بچے گا؟ تو اب دنیا کی رغبت دل میں نہیں ہوگی تو دل کھول کے دیکھیں دیں گے دین کے واسطے۔ مدینہ چھوٹی سی بستی تھی، دنیا بھر سے لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے، صحابہ ان کی ایسے دل کھول کے خدمت کرتے تھے کہ ان کے اپنے گھر خالی ہو جاتے تھے، فاقے کرنے پڑتے تھے۔ وہی طریقہ ہم لوگ بھی اختیار کریں گے تو ہمارے گھروں میں بھی ایسی فراوانی نہیں رہے گی، لیکن ہم ہاتھ روک کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں۔ تو بے رغبتی آنا ضروری ہے۔ اگر عبادت ہمارے اندر اتر رہی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی ضرور آتی ہے۔ گزشتہ یاد کر دیا گیا ہے، دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کمائی میں دلچسپی نہ لے، یہ مطلب نہیں رہتا۔ کمائی تو آدمی جم کے کرے، پوری صلاحیت لگائے، لیکن جس سے جو پیسہ آتا ہے اس کو پورا اپنا حق نہ سمجھے، اس کو پھر دین کی امت کے تقاضوں پہ لگائے۔ کمائی میں سستی کاہلی کرنا وہ الگ سے پھر گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ انسان اور دوسری مخلوقات میں فرق ہی رکھا ہے اللہ نے، کہ دوسری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ خود سے روزی پہنچاتے ہیں، ان کو کمانے کا حکم نہیں ہے ان کو، لیکن انسان کا اسپیشل یہ ہے کہ اللہ نے خود کمانے کا اس کو حکم دیا ہے کہ تم کو کمانا، تمہارے منہ میں نوالا نہیں آئے گا، تم کو کمانا۔ اور کمانا بہت بڑی عبادت، لیکن کمانا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ سے کٹ جائیں، خواہشات میں پڑ جائیں۔ تو حضور کی زندگی کا جو دوسرا پہلو جو دیکھنے کا ہے، دوسری عبادات کے بعد، وہ دنیا سے بے رغبتی کتنی زیادہ تھی، اس میں اپنی سکت کے مطابق پیروی کرنا ہے۔ خوب نہیں کر سکتے تو سکت کے مطابق۔ تو یہاں تک گزشتہ بات ہو چکی ہے، تفصیل اس کی آ چکی ہے۔ تیسری صفت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمایاں تھی، یعنی بات یاد رکھنے کے لیے میں دوسرا تیسرا کہہ رہا ہوں، یعنی کہ اس کی نمبرنگ کوئی قرآن حدیث کی نمبرنگ ہے، یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آدمی نمبرنگ کر لے تو یاد رہتی ہے بات. تو تیسری صفت کیا تھی حضور پاک کے اندر؟ تواضع بہت کی عاجزی، اللہ کے لیے بھی عاجزی، مخلوق کے لیے بھی عاجزی، اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی بہت زیادہ نمایاں حضور کی زندگی میں عاجزی ان کے ساری. اور یہ ایمان کا نتیجہ ہوتی ہے، جس کے دل پہ بھی اللہ کی عظمت کھل جاتی ہے نا، اس کی نظر میں پھر اپنا کوئی نیک عمل، اپنی کوئی بھی خوبی نظر نہیں آتی، اس کو اپنے اندر آئے بھی نظر آتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی نظر بڑی ذات پہ، اللہ کی ذات پہ، اس کے حساب سے چاہے کچھ کر لے وہ اپنے آپ کو عقلی سمجھتا ہے. اس لیے کہ ہمارے سارے کمالات، ہماری ساری قربانیاں، ہماری ساری خوبیاں مل کے اللہ کی عظمت کے سب نیچے نیچے ختم ہو جاتی ہے، اتنی بڑی ان کی عظمت، ان کے احسانات اتنے بڑے. جو بھی اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے، کبھی تکبر کر ہی نہیں سکتا، کبھی اکڑ سکتا ہی نہیں. اکڑنے والا وہی ہے جس نے اللہ کو ابھی نہیں پہچانا، اللہ کی بڑائی کو نہیں سمجھا، اس واسطے اس کی نظر اپنی بڑائی پہ جا رہی. پہلی قرآن مجید میں رحمان کے بندوں کی ایسا دیکھتے ہی پہلی جو صفت نظر آتی ہے وہ عاجزی کو بیان کیا ہے. وعباد الرحمن پورا رکوع ہے سورہ الفرقان کا، سورہ الفرقان کا آخری رکوع، اس میں مومن کی تصویر اللہ نے کھینچی، تو اس میں پہلے یہی بیان فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں. پہلے نمبر پہ کیا بول رہے ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. ان کو دیکھتے ہی نظر آتا ہے کہ اس آدمی میں تکبر نہیں ہے، عاجزی ان کی چال میں آ جاتی ہے. انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے، وہ اس کی چال میں ظاہر ہوتی ہے. جب وہ چیز غالب ہو جاتی ہے تو اس کی چال میں بھی ظاہر ہوتی ہے. تو بول رہے عاجزی اتنی ہوتی ہے کہ ان کی چال سے عاجزی ٹپکتی ہے. پہلی صفت اللہ یہ بیان کر رہا ہے، یمشون علی الارض ہونا. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، خود تو عاجزی انتصاری کے ساتھ رہ ہی رہے ہیں، لیکن کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے، جاہل آ کے غصہ دلا رہا ہے، جاہل آ کے لڑ رہا ہے، جاہل خود آ کر آدمی کو ابھار رہا ہے، جوش میں لا رہا ہے، تو کتنے پانی میں ہے بول کے جاہل آ کے بول رہا ہے، تو اس وقت بھی کوئی آ کے اس کے نفس کو ابھارے، اس کو غصہ دلائے، اس کو اپنی طاقت دکھانے کے اوپر ابھارے، میں کون ہوں اپنی ہستی دکھانے کے لیے کوئی اس کو آ کے ہلائے، تو بھی مومن کیا کرتے ہیں جب جاہلوں سے سامنا ہو تو قالوا سلام، سلام کر کے گزر جاتے ہیں، الجھتے ہیں، اپنی شخصیت پرسنالٹی دکھانے کے چکر نہیں کرتے، اپنی طاقت بھائی السلام علیکم، ہم تو امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، چلے جاتے ہیں. جائے اور لوگ کیا ہوتے ہیں، ایسا کرے تو بھی اپن خاموش بیٹھنا کیا، ایسا بولے تو بھی خاموش بیٹھنا کیا، پھر تو اپنی عزت چلی جاتی نا، ہم ہلکے ہو جاتے نا، وہ ہمارے پر حاوی ہو جائے گا نا، پھر ہمارے کو نقصان ہو جائے گا نا، یہ سب خیالات آتے ہیں. نہیں، تکبر میں نقصان ہے، عاجزی میں ہی فائدہ ہے. اپنا حق چھوڑنا نہیں ہے، مگر تکبر کے بغیر بھی تو حق حاصل کر سکتے ہیں. اپنی اسٹرگل، اپنی محنت چھوڑنا نہیں ہے، مگر تکبر کے بغیر، بغیر بڑی بڑی باتیں کیے بغیر بھی تو اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ کے پاس اس کی اہمیت ہے کہ سب سے نمایاں صفت مومنوں کی بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ان کی چال میں عاجزی اتر آتی ہے. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت نمایاں، آپ جب محفل میں بیٹھتے تھے تو اس طرح سب میں گھل مل جاتے تھے کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ اس میں محمد کون ہے، حالانکہ آپ تو سب کے آقا تھے، لیکن حلقہ جب گول حلقہ لگا تو اس میں ایسا مل جاتے تھے کہ اپنے گھٹنے بھی ذرا آگے کسی سے نکلنے نہیں دیتے تھے. مجمع چل رہا ہے، کئی لوگ مل کے چل رہے ہیں، تو حضور آگے آگے لیڈر کی طرح نہیں چلتے تھے، سب کے بیچ میں شامل ہو جاتے تھے. نمایاں کرنے کا کہیں اس حضور کو اہتمام تھا کہ نمایاں نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو گھل مل کے سب کے اندر اپنے آپ کو شامل کر دیتے. تو اسی تواضع کا اثر یہ تھا کہ نرمی کو پسند کرتے تھے، ہر کام میں سہولت کو پسند کرتے تھے. تکبر والا آدمی دیکھ لیں گے بولتے تھے، بات حضور نے آسانی کا طریقہ اختیار کرتے تھے، سہولت جس میں وہ کام کرتے تھے. سلام کی بات آئی تو خود بڑھ کے سلام کرتے تھے، بچے بھی ہیں تو خود آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے، ہر ایک کو پہلے سلام کرتے تھے، عاجزی کی بات. اور پھر کسی سے جب ملتے تھے اللہ کے نبی، حالانکہ اتنے آپ کو کام ہوتے تھے، آپ کا اتنا بڑا درجہ تھا، آنے والوں میں بعض خود بہت ہی پاگل قسم کے بھی لوگ آ کے ملتے تھے اور معمولی درجے کے لوگ آ کے ملتے تھے، لیکن اللہ کے نبی جب بھی جس سے ملتے تھے تو پوری طرح اس کی طرف توجہ دیتے تھے، چلتے چلتے بولو بھائی بولو بھائی، ہاتھ مٹا جانے نہیں آتے، پورے جسم سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، پوری توجہ اس پہ دیتے تھے. اب ایسا کون کر سکتا ہے؟ جو سب کی عزت جس کے دل میں وہی کر سکتا ہے. جو لوگ اپنے کو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ بہت بھیڑ ہے، لاکھوں چاہنے والے ہیں، تو ایسی رفت گزر جاتا ہے. حضور ایسا نہیں، جس سے ملتے تھے پوری توجہ، اور مصافحہ کرتے تھے تو اتنی محبت سے، سامنے والے کی عزت سے کرتے تھے کہ کبھی بھی خود اپنا ہاتھ آپ نہیں چھڑاتے، ہاتھ دے دیا تو دے دیا. مصافحہ کا طریقہ دو کا ہے، ایک کا ہے، وہ نہیں، وہ بحث نہیں. مصافحہ کرتے تھے تو پھر اپنی طرف سے حضور ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے، سامنے والا ہی چھڑاتا تھا. یہ عاجزی کی بات ہے، ان کے ساری کی بات، حالانکہ آپ شاہ عرب ہیں اس وقت، جان دینے والے کتنے آپ کے پیچھے ہیں، مگر خود سے ہاتھ واپس نہیں لیتے تھے، کتنی عاجزی تھی. بازار جاتے تھے تو اپنا سامان خود اٹھا کے لاتے تھے، خریدنے کے لیے جاتے تھے تو اپنے. اب آج کل کیا ہے، کتنے آدمی ہیں ذرا ہوگا تو بازار کو جا کے خریدنا اپنی ذلت سمجھتے ہیں. کتنے دینی لائن میں لگے ہوئے لوگوں کو دیکھا میں، ذرا علاقے میں پوزیشن ہوگی تو بازار کو نہیں جاتے، اور جا کے بازار میں جا کے خرید کے لانا چاہیے. حالانکہ ان کی دنیا بھی ایک دینی حیثیت ہے، کیوں شرما رہے آپ؟ نہیں جانا نہیں، مارکیٹ جاتے کیا، خریدتے کیا، بچوں کو بھیجیں گے، نوکروں کو بھیجیں گے، اللہ کے نبی خود خرید کے آتے لاتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، اس وقت حال یہ تھا کہ سامان خرید کے سر پہ رکھ کے لاتے تھے تاکہ عاجزی کا اظہار ہو، بڑاپن نظر نہ آئے. جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، جیسے آپ مکے سے مدینہ تشریف لائے، پہلا کام اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ مسجد کی تعمیر. تو جیسے سب مزدور کام کر رہے تھے نا، آپ ان سب کے ساتھ کام کر رہے تھے، ایسے نہیں کہ بیٹھے میں کرسی پہ بول رہے ہیں لاؤ چلو کھائے، بڑے ہیں نا بھائی، حضرت ہیں نا اس واسطے کرسی پہ بیٹھ گئے، سب لوگ کام کر رہے خود بیٹھے، ایسے نہیں، خود سب کے ساتھ کام کر رہے. اتنی عاجزی ہونا، حالانکہ سامنے والے اتنی محبت کرتے ہیں کہ سب جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن حضور بولتے تھے کہ نہیں میں محتاج ہوں، تم سے زیادہ میں ثواب کا محتاج ہوں. بولتے تھے کام ثواب تم کو چاہیے تو مجھے بھی ثواب چاہیے. اور جب خندق کھودنے کی بات آئی، جنگ خندق جو ہوئی، بہت سخت زمین تھی تو بڑی خندق کھودنا تھا، تو سب کے ساتھ آپ بھی مزدوروں میں شامل ہوئے، خود اپنے ہاتھ سے کھودتے رہے. کہیں رکے سفر میں، چولہا جلانا ہے، پکوان کرنا ہے، تو سب کے ساتھ آپ بھی کام شامل کر رہے، لکڑیاں چن کے لانا، میں چن کے لاؤں گا، لاتے تھے. اتیاجری کی بات. آج حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کتنی شان سے رہتے، بعض وقت سب سب غلاموں کی طرح بات کرے تو وہ سیٹ صاحب کے طرح بیٹھتے رہتے. ہمارے نبی کا مزاج یہ نہیں. اور اسی عاجزی کی بات تھی کہ معمولی قسم کے لوگ غلام باندھی اس زمانے میں، تو لوگ ان کو پہلے انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، جانور سمجھتے تھے. دور حضور کے آنے سے پہلے غلاموں کو مارکیٹ سے خرید کے لاتے تھے تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے ان کو، خریدی ہوئی چیز. غلام کو کوئی آدمی قتل کر دے تو اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، اس کی چیزیں انہیں مار لیا ہوئے. تو غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی، باندھیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، مگر ہمارے نبی کوئی غلام بھی بلاتا، دعوت دیتا تو حضور پہنچ جاتے تھے اس کی دعوت، عاجزی کی وجہ سے. مدینے میں ایک عورت تھی، ذرا ہولی شولی عورت تھی، تو لوگ اس کو منہ نہیں لگاتے تھے، تھوڑے جو متاثر ہوں سے لوگ بات نہیں کرتے نا، ادھر لوگ لمبی چوڑی لوگ بات کرتے ہیں، الٹی سیدھی بات کرتے ہیں.
لیکن وہ عورت بھی اگر کبھی حضور کے پاس آئے تو پوری توجہ سے سنتے تھے. وہ کیا کرتی تھی, آپ کی انگلی پکڑ کے چلو میرے ساتھ بول کے لے کے چلے جاتی تھی, بولتی نہیں تھی آؤ میرے ساتھ لے جاتی تھی. اب آقا ہے پوری قوم کے سب کچھ ہے مگر اس کے ساتھ جاتے تھے, یعنی کہ بھائی دیوانی شانی ہے ایسا نہیں چھوڑتے تھے, اتنی عاجزی تھی. اور کبھی کوئی غلطی ہو جائے کسی سے کوئی عذر کرے نہیں ایسا ہو جاتا فوراً مان لیتے تھے, کریج کیسا کرتے رہنا غلطیاں کرتے رہنا معافی مانگتے رہنا, ایسا نہیں تھا کوئی عذر کرے تو فوراً اچھا ٹھیک ہے ایسی بات ہے مان لیتے. یہ بھی عاجزی کی بات, غصے والا تکبر والا عذر قبول نہیں کرتا, کریج کیسا جی بولتا. اور اپنے کپڑوں کو خود پیوند سیتے تھے, گھر میں جب رہتے تھے پیوند لگا کے پیوند کے کپڑے پہنتے تھے. اب کسی کو ہے کیا پیوند ہے ہی نہیں ہے, حضور اپنے ہاتھ سے خود پیوند لگاتے تھے, جوتا جو ہے اپنا خود سی لیتے تھے, اور گھر کے کام کاج میں بھی حصہ لیتے تھے. گھر میں بکری ہے دودھ دو لینا, گھر کے اندر اونٹ ہے تو ان کی تیل لگانا مالش کرنا جوئیں نکالنا سب حضور کرتے تھے. حالانکہ کون ہے, نبیوں کے سردار بھی ہیں وقت کے بادشاہ بھی ہیں, یہ نہیں کہ حضور مجبور تھے, حضور رکھے تو نوکروں کی کھوج رکھ سکتے تھے, حضور اس میں استعمال نہیں کیا. اللہ کے نبی جو پیسہ آتا تھا اس کو دین پھیلانے میں استعمال کیے, عام بادشاہ لوگ کیا کرتے اس کو اپنے لگژری کے لیے یوز کرتے, حضور کیا کرتے تھے اس کو دین پھیلانے کے لیے استعمال کرنے سے بچتا نہیں تھا. ورنہ حضور کرنا چاہے سب کر سکتے, بڑا سے بڑا عائش کر سکتے تھے. یہ سب کیوں تھا, اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو تعلیم دی تھی, وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اے نبی آپ کے ساتھ جو مومن ہیں ان کے سامنے اپنے بازو بچھا کے رکھو. اللہ نے یہ تدبیر بتائی تھی دلوں کو جوڑنے کی, بڑے بن کے مت رہو, سختی مت کرو, پکڑ مت کرو, زیادہ اصول پسندی مت بتاؤ, آپ بچھ جاؤ ان کے سامنے. اللہ نے سکھایا تھا, اسی وجہ سے وہ لوگ بچھے قربان ہوئے حضور پر, اسی عاجزی کی وجہ سے. کبھی بھی کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں کوئی دین کا کام کروں کچھ ساتھیوں کو لے کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر, تو عاجزی آخری درجے ہونے کی ہونا ضروری ہے. ذرا بھی تکبر رہے گا, ذرا بھی میں پناہ رہے گا تو دین کا کام نہیں ہو سکتا, چند دن میں سب بکھر جاتا ہے. کسی مجبوری کی وجہ سے مل کے چلتے بھی ہیں تو دل نہیں ملا ہوا ہوتا, کچھ کرنا ہے تو عاجزی بہت ضروری ہے. اور ایک چیز جو اللہ کے نبی میں تھی بہت زیادہ, وہ ہے معاف کرنے کی صفت. سامنے والی کی غلطی کو دیکھ کر بھی نہ دیکھے ایسا انداز نظر انداز کر جائے, جان دے بھائی انسان ہے غلطی ہو جائے, معاف کرنے کی جو طبیعت تھی. کتنے واقعات حضور کی زندگی میں سخت سے سخت دشمنوں کو جانی دشمنوں کو اتنا آسانی سے معاف کر دیتے تھے. مکے والوں نے کتنا ستایا تھا, آپ کے گھر میں کھانا پکتا تھا تو وہ بازو والے کافر وہاں سے جو اونٹ کی اوجڑی ہے یا بکرے کی اوجڑی جس میں گندگی ہوتی وہ وہاں سے پھینکتے تھے آپ کے چولہے میں, آپ کے پکوان میں. نکل رہے ہیں تو کانٹے رکھ دیتے تھے رات میں کہ چپ جائیں کانٹے, ہر طرح سے ستاتے تھے آپ کے ساتھیوں کو, سب کو کتوں کو شہید کیا, اتنا ستاتے تھے. صحابہ کے ساتھ اتنی جنگیں ہوئی لیکن مکہ جب پتہ ہوا پورے مجرم سامنے کھڑے ہوئے ہیں, آپ کے چچا کے قاتل ہیں, آپ کے بیٹیوں کے قاتل ہیں, آپ کے محبوب صحابہ کے قاتل ہیں سامنے. ساری زندگی جو لڑتے رہے آپ کو فنا کرنے کے لیے, جنہوں نے پوری اپنی طاقت لگا دی ہر دشمنی کی, ایک جملے میں حضور نے ان کو معاف کر دیا. بتاؤ تم لوگ میں کیا کروں, کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بھائی ہیں, شریف بھائی ہیں, شریف بھائی کے بیٹے ہیں آپ, اتنا کہا ہم لوگوں. حضور نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ سب آزاد ہو. اتنے بڑے دشمنوں کو عام طور پہ کیا ہے قتل عام کرتے ہیں ایسے موقع پر, کیونکہ وہ قاتل تھے, لیکن ایک جملے میں سب کو معاف کر دیا. اور جو بدو لوگ جو تھے دیہات کے جو لوگ رہتے تھے عربستان کے, بہت سخت مزاج کے ہوتے تھے, خردے مزاج کے ہوتے تھے, تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں. تو اللہ کے نبی کے ساتھ بہت سختی کرتے تھے لوگ, لیکن حضور ناراض نہیں ہوتے تھے. ایک مرتبہ آپ جو ہے ایک نجرانی کپڑے کی چادر, جو ذرا کھردری ہوتی ہے, جیسے ہمارے پاس ٹاٹ واٹ ہے, کمبل ہے, ذرا سخت ہوتی ہے, تو وہ چادر اوڑے ہوئے تھے. ایک دیہاتی آ کے اس نے اتنا زور سے چادر کو چھٹکا دیا پیچھے سے آگے, حضور کو پتہ ہی نہیں, تو حضور گرتے گرتے بچے اور یہ کندھے پر جو ہے نشان بن گیا, یعنی کرید کے اس کے پر کھروچا پڑ گیا, کندھا پورا لال ہو گیا. زور سے جھٹکا دے کے وہ کیا کہہ رہا ہے, مانگنے کے واسطے, اس کا مانگنے کا طریقہ ہے, کچھ امداد کیجیے, میں محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں, کچھ دیجیے بولنا تھا. مانگنے کا طریقہ کیا ہے, آج دیدی ان کے ساری اپنی ضرورت سامنے رکھنا. زور سے جھٹکا دے کے اس نے کہا, محمد جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے مجھے دے. غصہ نہ کہ یہ کوئی مانگنے کا طریقہ ہے کیا, لیکن اس کو دیکھتے اللہ کے نبی مسکرائے, بجائے غصے میں آنے کے بعد ایک دم مسکرائے کہ دیکھ یہ بھی ایک مخلوق ہے, اس کا بھی ایک اسٹائل ہے مانگنے کا, خیال کیا تو مسکرائے. اور مسکرانے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ یہ کھینچ تو دیا مگر اندر شرمندہ نہ ہو بول کے مسکرا کے ملے. اگر میں اب اس کے اندر کا خوف چلا جائے, جھٹکا تو دے دیا لیکن پھر خوف آ سکتا ہے نا, اور ڈر ہو سکتا ہے, ایک جھجک ہو سکتی ہے, شرم ہو سکتی ہے, تو وہ بھی چلی جائے, مسکرا کے اس سے ملے. مسکرا کے اس کو دیکھا اور صحابہ سے کہا, بھائی اس کا ان کو جو مال دے دے. اتنی نرمی کیوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا قرآن مجید میں, خود العفو, اے نبی معافی کو اختیار کرو, اپنی زندگی کا اصول کیا بناؤ, معاف کرنا, پکڑنا, بدلہ لینا, سزا دینا, جواب دینا نہیں, معاف کرنا, خود العفو. وأعرض عن الجاهلين, جاہل لوگوں سے واسطہ پڑے تو نظر انداز کرو, ان سے بھیڑنا نہیں. شیطان ہم کو کیا سکھاتا, شیر کا جواب سوال سے جو بولتا, شیطان کمزور ہو گئے گا, جاہلوں کے ساتھ ہم جہالت کریں گے. وہ اللہ فرمائے نہیں نہیں, سب جاہلوں کے ساتھ تم جہالت کر لیتے بیٹھے تو جو کرنے کا کام وہ نہیں ہوتا. ایک اصول یاد رکھو, ہماری زندگی کا, ہر ایک کی زندگی کا ایک مقصد رہنا چاہیے, ہم وہ مقصد کے لیے سنجیدگی سے چلتے رہنا چاہیے. اب اطراف جو ہمارے رشتے دار ہیں, ہمارے پڑوسی ہیں, دنیا والے ہیں, جن کی تربیت ہو کے نہیں ہے, وہ لوگ کوئی غصے والے ہیں, کوئی انتقام لینے والے ہیں, کوئی بدگمانی کرنے والے ہیں, چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑنے والے ہیں, بدزنی کرنے والے ہیں, ہمارے اچھے اچھے کاموں کو بھی الٹ کر کے بولنے والے ہیں. اب ان لوگوں کا نیچر ویسا ہے, ان کی تربیت نہیں ہوئی. اب لوگ جو جو بول رہے ہیں ہمارے خلاف, جو جو کر رہے ہیں, ہم ہر ایک کا جواب دیتے بیٹھیں گے تو ہم اپنا کام ہی نہیں کر سکتے. ان کا نیچر ہے, ان کی تربیت وہ کرتے رہے ہیں, ہم اپنا کام کرتے رہے ہیں. کبھی بھی لوگ کیسا کر رہے ہیں ویسا ہم کو نہیں کرنا, ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ کرنا, یہ سوچ. فرمایا اللہ نے, فاصفح الصفح الجمیل, نظر انداز بھی کرو تو بہت خوبصورت انداز میں کرو, چار گالیاں دے کے, ڈانٹ کے, جان دے چھوڑ جا لے تیرے کو, ایسا گھور کے دیکھ کے, اچھا جاؤ جاؤ, منہ بنا کے تھوڑی دیر, نہیں نہیں معاف کرو بھی تو اتنے حسین انداز سے معاف کرو کہ اس کو نہیں معلوم نہ کہ میں احسان جتا رہے بولے سر, اور خوبصورتی سے معاف کرو. فاصفح الصفح الجمیل, نظر انداز کرو تو خوبصورت انداز. اور ایک چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو دہرانے کی ضرورت ہے, خاص طور پر دیندار لوگوں میں, جو پہلو ذہنوں سے نکلا ہوا ہے عام طور پہ, خاص چیز جو حضور کی جو پیروی ہم کو کرنا ہے وہ ہے, حضور اپنی جسمانی قوت کا خیال رکھتے تھے, جسمانی قوت بنا کے بھی رکھے ہوئے تھے, جسمانی قوت کا لحاظ بھی رکھتے تھے, صحت کا قوت کا لحاظ رکھتے تھے. حضور ایک قوی شخصیت تھے, حضور کوئی کمزور نہیں تھے. اب کئی مرتبہ ہم لوگوں کو, دینداروں کو اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی, اپنی صحت بنانے کی طرف, صحت کو سنبھالنے کی طرف ایک قوی مسلمان بن کے رہنے کی طرف توجہ نہیں دیتی، لیکن اللہ کے نبی انسان کامل ہے، ہر چیز میں نمونہ ہے، تو جسمانی قوت میں بھی نمونہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو قوت حضور کو تھی وہ قوت کسی کو نہیں تھی، قوی البدن تھے. مکے میں ایک پہلوان تھا، اس کا ایک ہی کام تھا کشتیاں لڑتے رہنا، پہلوان کو اور کیا چاہیے، کشتی چاہیے، بات کو لڑنا. جب اس کے سامنے دین کی دعوت رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس نے کیا کہا، یہ تو باتیں باتیں تو میرے کو سمجھ میں نہیں آتی، اگر تم اللہ کے نبی ہے تو میرے سے کشتی لڑو. تو کشتی ہو گئی، کشتی ہو گئی تو ایک ہی بار میں اللہ کے نبی نے پٹک دیا، اس کو اٹھا دیا. اس نے کہا نہیں 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 ذرا میں سنبھلا نہیں تھا، تم اچانک کیک کر دیا، پھر عبت کریں گے، دوسری مرتبہ پٹک دیا اٹھا دیا اس کو. تین مرتبہ حضور نے اس کو پچھاڑ دیا، تیسری مرتبہ تو پورا قوت پوری جما کے اچھا سانس وانس لے کے ڈنڈ بٹک مارے، اب دیکھو جاؤ. تیسری مرتبہ بھی پٹکی کھا گیا، اللہ ہاتھ لائیے میں کلمہ پڑھتا ہوں. تو ہم میں سے کتنے آدمی ہیں جو علاقے کے دادا کو جا کے بول سکے چلو میاں نماز روزہ شروع کرو؟ وہ بولا چل کشتی کریں گے، تو ہم کشتی کے قابل کون ہیں؟ یہ کشتی کر کے دین پھیلانے کا تو سسٹم اپن بھول ہی گئے، خالی بکری کی طرح من میں آ کے میں کر کے وہی انداز ہم کو معلوم ہے، یہ بھی ہونا وہ بھی ہونا. جنگ احد میں عبید بن خلف جو ہے بڑی شان سے آیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کریں گے، چھوڑو میں ان کو ہی مارتا ہوں. کیا اللہ کے نبی نے جو ہے نیزہ لے کے جو خالی انی لگی، مگر وہ کئی جو ہے قلابازیاں کھاتے ہوئے گر گیا، اتنا اس کو مار لگی کہ وہ کئی قلابازیاں کھاتے چلا گیا نیزہ مارتے اللہ کے نبی. اور اس کے بعد جو ہے چیخیں مار مار کے قرآن قرآن کے ختم ہو گیا. ایسے ہی خندق میں سخت چٹان آ گئی، جب خندق کھودی جا رہی تھی کافروں کو روکنے کے لیے، ایسی چٹان آئی کہ اب کسی سے نہیں ٹوٹ رہی، تو سب لوگ کہاں گئے؟ حضور کو بھی گواہ گئے، آئیے چٹان آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے مارا تو تین زرد کے پوری چورا چورا ہو گئے. تو معجزہ ہونا اپنی جگہ پہ ہے، مگر طاقت بھی تھی، ویسے طاقت تھی، بنا کے رکھی تھی حضور نے، صحت کے پورے اصولوں پر حضور کی زندگی تھی. آج جتنے ڈاکٹر بولتے ہیں، حکیم حضرات جتنے بولتے ہیں، وہ پریکٹیکل حضور کی زندگی میں تھے، حضور اس کا خیال رکھتے تھے. وہ صحت بھی ایک عجوبے کے طور پر نہیں بنی تھی، برے اصولوں کو چلنے سے بنی تھی صحت. اور جنگ کی شدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جہاں گھمسان کا رنگ پڑتا تھا، جہاں سب اڑ رہے ہیں، جہاں جنگ جم کے ہو رہی ہے، وہاں حضور رہتے تھے. یعنی کہ پیچھے کھڑے کے وہاں سے کمانڈنگ کر رہے نہیں، سب سے سخت جنگ جہاں ہوتی تھی وہاں حضور کھڑے رہتے تھے. اور کہتے ہیں کہ ایسا ڈٹ کے حضور رہتے تھے کہ اگر ہم لوگوں کو پناہ لینا ہو تو ہم حضور کی پناہ لیتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں، بڑے بڑے بہادر صحابہ، پناہ لینا ہے، سپورٹ لینا ہے تو حضور کے قریب پہنچ جانا. تو دل کی قوت ایسی تھی، جسم کی طاقت ایسی تھی، اعصاب جو ہے ایسے مضبوط تھے. اور اللہ کے نبی نے سکھایا بھی، المؤمن القوی افضل من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن یہ کمزور مومن سے افضل ہے، طاقتور بنو. اور قرآن مجید میں مستقل امت کو اللہ نے حکم دیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ کے دشمنوں کے لیے، دین کے دشمنوں کے لیے جتنی تم سے ہو سکے طاقت کو تیار رکھو، پڑتا طاقت پر بننے کا حکم ہے، کمزور بننے کا حکم نہیں. ایک تو جسم کی طاقت ہے، دوسرا دل میں بھی طاقت ہونا. بعض لوگوں کو جسم میں طاقت رہتی ہے مگر اندر دل میں طاقت نہیں رہتی، ڈرپوک رہتی. جسم کی طاقت سے بھی زیادہ دل کی طاقت ہے، شجاعت، بہادری، بے خوفی، خطروں سے کھیلنا، یہ بھی اللہ کے نبی کی صفت تھی. کتنے لوگ دینداری کس کو سمجھتے، کسی کے ہے میں نہیں گئے میں نہیں، اور ان کی لڑائی میں اپن کو بھی جانا رہا، فلاں چیز میں ہم کیوں جانا رہا، سامنے وہاں لڑ لیتے بھی رہتے نا خریب نیچے دیکھ لیتے چلے جاتے رہتے، اس کو دین داری سمجھتے.
آدمی بہادر رہنا چاہیے، ظلم کو روکنا چاہیے آگے بڑھ کے اپنی طاقت کے مطابق پلاننگ کے ساتھ،
ترتیب سے، یہ نہیں کہ بے ترتیبی سے نہیں، مگر آگے بڑھنا چاہیے.
تو جس کے دل میں بہادری ہوتی ہے وہ سر سب کام کرتا ہے.
تو اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ آپ کی شخصیت کا رنگ شجاعت.
چنانچہ چھوٹے جب بچے تھے اس زمانے میں بھی ہر طرف حالانکہ شرک تھا، مورتی پوجا تھی، لیکن اس وقت اللہ کے نبی بولتے تھے لات عزا کی قسم بخدا مجھے ان چیزوں سے زیادہ کوئی چیز مقبوض نہیں ہے. لات عزا جو تم بول رہے ہو ان سے زیادہ مجھے کسی چیز سے نفرت نہیں ہے. وہ مورتی پوجا کے زمانے میں بولتے تھے حضور،
ابھی نبی بھی نہیں بنے تھے، کھل کے بولتے تھے کہ نفرت ہے مجھے.
ابھی ہمت کی بات.
عجیب چیزیں حضور کی زندگی میں غور کرنے کی، ایک طرف بہادری ایسی تھی خوش کے جانا اور باتیں سے لڑنا، لیکن دوسری طرف طبیعت میں شرم و حیا غضب کی تھی. شرمیلی لڑکی سے بڑھ کے شرمیلے تھے، ایسی حیا تھی، چہرے پہ حیا، نگاہوں میں حیا.
حیا اتنی اس کے ساتھ بہادری، بالکل یہ اپوزیشن اپوزٹ چیزیں ہیں، ایک دم آخری درجے کی حیا، لیکن بہادری اتنی زیادہ.
حرض کیا گیا اس سے پہلے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم مدینے کی کسی جوان لڑکی میں دوشیزہ کی آنکھوں میں میں نے وہ شرم و حیا نہیں دیکھی جو حضور کی آنکھوں میں دیکھی، حضور کے چہرے پہ ہوتے تھے.
جس شرم و حیا کی طبیعت تھی، نیچے دیکھ کے باتیں کرتے، کسی سے بھی بات کرنا ہے تو نیچے دیکھ کے بات کرتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے، کسی کو دیکھنا بھی ہے تو نیچے نظر رکھتے ہوئے کان آنکھوں سے دیکھتے تھے،
اتنی طبیعت میں حیا ہے.
لیکن حیا کے ساتھ بہادری اتنی تھی کہ کبھی حق اور باطل کی بات آئی تو ڈٹتے تھے.
17 سال کی جب عمر تھی تو واقعہ ہے کہ اپنے یمن کے اپنے چچا کے ساتھ یمن کے تجارت کے سفر میں گئے تھے، تو قافلے میں ایک اونٹ بکھر گیا. اونٹ کا جو غصہ ہوتا نا بہت مشہور ہے، اونٹ جب غصے میں آتا تو کسی کو نہیں سنبھلتا نہیں، اور آدمی کی کھوپڑی پکڑ لیتا ہے اونٹ.
اس کی چال یہ ہے، عادت یہ ہے کہ کھوپڑی پکڑ کے وہ ڈھکن ہی نکال دیتا سیدھا،
تو غصے والے اونٹ سے بڑا مسئلہ رہتا. لیکن ابھی آپ 17 سال کی عمر تھے میں تھے کہ اونٹ جب بے قابو ہو گیا تو آپ خود سامنے سے اس کا سامنا کر کے اس کو قابو میں کیے، کنٹرول میں کیے،
ایسی بہادری بھی تھی.
اور جب اللہ کا حکم ہوا تو دین کی دعوت کھلم کھلا دینے لگے، پورا مکہ دشمن ہے لیکن آپ کھل کے دے رہے. ایک مرتبہ جو ہے حرم میں گئے، اب جگہ جگہ وہ گروپس بنا کے بیٹھے ہوئے تھے لیڈرز جن کے جتے تھے، جو ظالم تھے، لوگوں میں ظلم کرتے رہتے تھے. اب جیسے آپ گئے ان لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، وہاں بیٹھے بیٹھے مذاق کی باتیں شروع کی، تو اللہ کے نبی ان کے قریب گئے بجائے پیچھے ہونے کے، ان کے قریب جا کے فرمایا میں تمہارے لیے یہ لے کے آیا ہوں فیصلہ.
سوچ کر گئے محمد رحم کر لیے، رحم کے لیے، رحم کے لیے،
بڑے بڑے سردار جاہل نٹ.
تو یہ ندا جو ہمیشہ جیت ہی نہیں تھا،
جب آگے بڑھتے تو سامنے والے کام جاتے تھے. ابو جہل اتنا بڑا بنا پھرتا تھا، بڑا ظالم تھا، سب لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے، اس کی فوج بھی مطلب اس کے گروپ بھی بہت بڑا تھا، بہت سخت مزاج آدمی تھا. لیکن ایک آدمی پھر جب اس نے ظلم کیا، اس کا قرضہ ہڑپ کر لیا، تو وہ حضور کے پاس آیا مکے میں. اب اللہ کے نبی اس کی پرانی دشمنی بہت بڑی دشمنی تھی، لیکن جیسے اس نے آ کے کہا کہ ابو جہل نے میرا قرض لیا ہے، نہیں دے رہا ہے، تو حضور نے کہا چلو میں چلتا ہوں. یہ نہیں کہ وہ اپوزیشن ہے ہمیشہ ستاتا رہتا ہے، اتنا گروپ ہے ہم کیوں جانا اس کے معاملے میں، نہیں.
اچھا آپ کا قرض نہیں دیا،
سیدھا جا کے کھٹکا مار دیا، اس کا قرض ادا کرو جلدی، جی جی بولے جا کر ادا کر دیا، ایسا روک تاری ہو گیا اس کے اوپر. تو شجاعت بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، بہادری. ایک مرتبہ مدینے میں رات کے وقت ایسی عجیب آواز آئی جنگل سے، خطرناک آواز آئی، تو سب لوگ ڈر گئے، دبک کے رہ گئے لوگ جو ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. پھر ہمت کر کے ایک دوسرے کو آوازیں دے کے لوگ محلوں سے نکلے، کریم بھائی آؤ، رحیم بھائی، اچھا موٹے تارے جو لوگ ہیں بہادروں کو بلا کے سب مل کے کیا ہوا دیکھیں گے، بول کے نکلے جنگل کی طرف۔ یہ لوگ نکل رہے ابھی دیکھیں گے کیا ہوا جنگل میں، دیکھے تک اللہ کے نبی وہ ابو طلحہ کا ایک گھوڑا بہت تیز رفتار تھا اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھوڑے کی پیٹھ پہ زین بھی نہیں ڈالے، ننگی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پورا راؤنڈ لگا کے حضور واپس آ رہے اکیلے۔ یہ بہادر نکل رہے تو حضور بولے کہ نہیں میں دیکھ کے آیا، کچھ نہیں، سب جاؤ آرام سے رہو۔ ایسی بہادری تھی اللہ کے نبی کی، اکیلے نکل گئے۔ ایسے ہی جو مکہ فتح ہونے کے بعد جو دوسری جنگ ہوئی وہ غزوہ حنین ہے، جو سب سے بڑا قبیلہ قریش کے بعد جو تھا وہ ثقیف کا قبیلہ تھا، تو اس طرف جب مکہ فتح ہونے کے بعد گئے تو سب سے بڑی فوج ہو گئی تھی، نئے نئے جو مکے والے مسلمان ہوئے تھے وہ سب فوج میں شامل ہو گئے، تو 12,000 کی فوج ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے حضور کے پاس کیا ہے، چھوٹی چھوٹی فوج تھی، 12,000 عرب کے حساب سے بڑی فوج تھی، مگر 9 مسلم لوگ تھے اس میں، ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، تو کسی کی زبان سے نکل گیا جب 313 تھے تو نہیں ہارے، آج تو 12,000 ہے، کسی کی زبان سے نکل گیا۔ اللہ ایسا تربیت کرتے، حالانکہ نبی موجود ہے، اللہ فوراً آپریشن کر دیا۔ اس آج وقت تم کثرت تم، جب تمہاری کثرت تم کو بہت اچھی لگ رہی تھی نا، ہاں اللہ قرآن میں بول رہے ہیں، تو ہم دکھا دیے کہ کثرت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ یوم حنین، اس دن کو یاد کرو، حنین کی جنگ کا دن۔ اب لوگ فکر میں ہیں کہ بھائی ہم تو آج 12,000 ہے، کیا ہوگا، جوش میں جا رہے ہیں سب لشکر لشکر۔ ان لوگوں نے ایک ایسی چال چلی کہ جب بالکل ان کا لشکر دو پہاڑوں کے بیچ میں آ گیا، مکے والوں کا، صحابہ کا، اور باریک تنگ جگہ، انہوں نے دو پہاڑوں پہ اپنے تیر انداز چھپا کے رکھے ہوئے تھے پورے، وہ 20,000 کی تعداد میں۔ جیسے لوگ بالکل ہر طرف سے گھیرے میں آئے، باریک گلی میں آ گئے، ایک طرف ان کے کمانڈر میں اشارہ کیا تو 1,000 ایک ساتھ 20,000 تیر جو نکلے، ان کے ہوش اڑ گئے، کسی کے گمان میں نہیں تھا، پورے تتر بتر ہو گئے، پورے بھاگ گئے، جس کا جو منہ نکلا، جس کا جدھر رخ تھا بھاگ گئے، اللہ کے نبی اکیلے بچ گئے، سب چلے گئے ادھر ادھر، اسے کو اچانک حملہ ہونے کا کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، سب بھاگ گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد حضور کے چچا جو حضرت عباس تھے، ان کی آواز بہت بڑی تھی، تو انہوں نے پکارنا شروع کیا، کہاں ہیں بیت رضوان والے، موت تک لڑنے کی عہد کرنے والے کہاں ہیں، اللہ کے نبی ادھر ہیں، آواز دی تو جب لوگ پلٹنے لگے، لیکن جب سب لوگ چلے گئے بھاگ گئے تو سب تو دوسرے رخ پہ بھاگ رہے تھے، لیکن حضور جدھر سے تیر آئے اس پہاڑ پہ اکیلے چل رہے تھے۔ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، انا النبی، وہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، شیخ رجیہ بہادری کا شیخ، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ بہادری، خوف کیا، پوری فوج چلی گئی، اکیلے جدھر سے تیر آ رہے ادھر جا رہے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، قابل تعریف سیکھنے کی جو چیز ہے، حسن تدبیر۔ دین نام صرف جوش اور جذبے کا نہیں ہے، جوش اور جذبہ بہت اہم ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص رنگ تعلیم ہے، کوئی بھی کام تدبیر سے کرنا، پلاننگ سے کرنا، حسن تدبیر سے کرنا، بے ڈھنگے انداز میں نہیں کرنا۔ اس لیے حضور کی انٹیلیجنس بہت مضبوط تھی، پورے عرب میں کہاں کیا ہو رہا پکا علم رہتا تھا، بے خبر نہیں رہتے تھے، اللہ دیکھیں گے، اللہ دل سنبھال لیتے، اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں کا یہ مطلب نہیں تھا کہ سب اللہ پہ چھوڑ کے اپن سو جا رہے، ایک ایک پل کی خبر رہتی تھی حضور کو، انٹیلیجنس بہت مضبوط تھی اور پلاننگ زبردست ہوتی تھی، آخر وقت تک دشمن کو پتا نہیں چلتا تھا کہ کدھر سے وار کرنے ہونے والا ہے، تو تدبیر حضور کی زبردست ہوتی تھی، کوئی بھی معاملہ ہو تدبیر سے اس کو حل کرتے تھے۔ ایک دیہات کا آدمی آ گیا مسجد نبی میں، اس کو کچھ پتا نہیں تھا، بولا نا کہ دیہات کے لوگوں کو کچھ تہذیب نہیں تھی، وہ سیدھا آ کے اس کو پیشاب آیا تو مسجد میں شروع کر دیا، اور مسجد میں پیشاب کر رہا کھڑے ہو گئے، اب وہ دیکھتے ہی صحابہ کو غصہ آ گیا، ایک دم ارے کیا کر رہا کیا کر رہا کہہ رہا سب رب کے ادھر. حضور نے فرمایا رک جا, میں نے چھوڑ اس کو چھوڑ دیا, اشارہ کر کے رک دیا, فارغ ہونے دو, پورا فارغ ہونے دو. پورا آرام سے فارغ ہونے کے بعد پھر صحابہ سے آپ نے فرمایا تم وہ جو کر رہے تھے نا وہ ٹھیک نہیں تھا, بلکہ پانی منگا کے حضور اس پہ پانی ڈال دیا جائے. فرمایا یہ ہے طریقہ, پانی منگا کے اس پہ ڈال دیا وہ جذب ہو گیا. پھر اس کو پورا فارغ ہونے کے بعد پیار سے بلا کے فرمایا یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے, یہ تلاوت کی جگہ ہے, یہ پاک رکھنے کی جگہ ہے. بہت پیار سے محبت سے اس کو سمجھا. اب اس نے دیکھا نا اتنے لوگ پل پڑ رہے میرے اوپر, ماری دیتے تھے سب, اتنا غصے میں تھے, لیکن حضور کتنا پیار سے. تو وہ وہاں سے نکلا نا, اس کو حضور کے اخلاق کا اتنا اثر ہوا اس کے اوپر, یہ نرمی کا, یہ برداشت کا, حکمت کا اتنا اثر ہوا کہ وہ مسجد سے نکل رہا تھا تو اس کی زبان بتا اللہم ارحمنی وارحم محمد ولا ترحم احدا. دیہاتی نہ نکلتے ہوئے اے اللہ میرے اوپر رحم کر, محمد پر رحم کر, باقی کسی پہ رحم مت کر, یہ بولتے ہوئے جا رہا تھا. اب اس سیدھا اپنے قبیلے میں جا کے دن بھر ایک ایک آدمی کو پکڑ کے واللہ ما زجرنی ما قہرنی وما منعنی, اللہ کی قسم سب لوگ تو میرے کو مارنے کو آ رہے تھے, وہ ڈانٹے نہیں, وہ جھڑکے نہیں, وہ سب جا بار محمد تو اتنے اچھے. اتنا لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بولتا گیا, شام تک 300 آدمی مسلمان ہو گئے. یہ ہے حضور کی حکمت, اپنے حکمت سے تدبیر, اس میں تدبیر. ارے صحابی ان کو جو ہے پتا نہیں تھا نماز کہتے ہیں, ان کو یہ معلوم تھا کوئی چھینک کے الحمدللہ بولے تو یرحمک اللہ بولنا حضور سکھائے ہوئے تھے, وہ معلوم تھا. اب آگے وہ نماز میں کرنے کی چیز نہیں ہے, شروع میں نماز میں بہت ساری چیزوں کی چھوٹ تھی, چل لیتے بھی تھے, باتیں بھی کر لیتے, آہستہ آہستہ تربیت ہوئی ہے. تو وہ شروع کا زمانہ دیکھ لیتے, وہ بعد میں آ کے ایک دن مسجد میں آئے, ایک ساتھی کو جو ہے چھینک آئی, ابھی انہیں الحمدللہ یرحمک اللہ زور سے بولے, وہ تو سب لوگ گھورنے لگے. تو کیا ہوگا تم لوگوں کو نماز میں گھورے ہو, کیا ہوگا تم لوگوں کو, کڑوی کڑوی نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں کیوں کیوں گھور رہے تم لوگ. تو اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کے بعد ان کو بھی بڑے پیار سے سمجھایا کہ بھائی نماز ہے ذکر کی جگہ ہے, بات کرنے کی جگہ نہیں ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں بغیر حکمت کے, اب کیسا بھی اٹھا رہے بیٹے کو اٹھا رہے نماز کے واسطے, جلدی نہیں اٹھ رہا, ہاں نہیں اٹھا تو کیا رہے بیل کیسا سو رہا, کیا بولتے ہو. کتنے لوگ نماز نماز کا ٹائم ہوا بیٹے چلو مل گئے نماز نہیں پڑھتا ایسا شروع کرتے ہیں, نہیں ریورس میں جاتے ہیں, نہیں پڑھتا کیا بولتے ادھر سے, انہیں کب بولا نہیں پڑھتا بول کے, نماز نہیں پڑھتا رے بول کے وہاں سے شروع کرتے. تو نیکی کی بات بولنا جتنا ضروری ہے اس کو سلیقے سے بولنا اس سے زیادہ ضروری ہے, لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں حق کی بات حق بول کے نکلتے بولتے, حق بولو چاہے کڑوا لگے, میں حق بول تو بھائی چاہے لوگوں کو کتنا کڑوا لگنے تو میں حق بولتا. یہ کون سی ہے آپ کو, حق بولو مگر کڑوے انداز میں مت بولو, وہ حق کڑوا ہے تو بھی بولو مگر میٹھا کر کے بولو جہاں تک ہو سکے, لیکن بے سلیقہ پن کا نام دین پھیلانا نہیں, اس سے الٹا لوگوں کو نقصان ہو جاتا. ایسے جو بزرگ جو مدینے کی ریاست کو قائم کیے ہیں, اس کو چلائے ہیں, جو نظام, ہر چیز میں حکمت ہے. جاتے ہی ایک ایسا معاہدہ کیے, انسانوں کی تاریخ میں 52 اس کی شقیں تھیں, جو وہاں مشرکین تھے یہودی تھے, جامع معاہدہ کیے. پھر جاتے ہی کیا کیے کہ مکے مدینے کے بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے مشرک قبائل, پہلے ان سب سے دوستی کے معاہدے کر لیے تاکہ کفار کی کمر ٹوٹ جائے مکے والوں کی, پوری تیاری کرتے پلاننگ کرتے ہوئے آگے بڑھے اللہ کے نبی, ہر دن پلاننگ. اور مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہی پہلے ہی دن مسجد کی تعمیر کا کام کرا دیا, سینٹر ہو گیا, مرکز ہو گیا, تو جو ہے سارے کام قابو میں آ گیا. 10 بجے تو کائے کا تھا, وہ نیچے جو ہے ریت تھی اور کھجور کے ستون تھے, اوپر پڑے تھے, کتنے زمانے تک جو ہے وہ مسجدوں میں بارش ہوتی تو کیچڑ ہو جاتا تھا، ویسا مضبوط فرش وغیرہ نہیں، پورا پیسہ دین پھیلانے میں لگتا تھا، سجنے سجانے بننے بنانے میں نہیں، بس ضرورت کی حد تک بنا لیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں جو پہلی مرتبہ چراغ جلا ہے 9 ہجری میں جلا ہے، مدینہ آنے کے 9 سال کے بعد، اس کے 8 ہجری یا 9 ہجری سے لکھا ہے، جب پورے تقریباً عرب میں دین پھیل گیا تھا، مکہ فتح ہونے والا تھا، فتح ہونے کے قریب، اس سے پہلے کبھی چراغ ہی نہیں تھا، اندھیرے میں نماز پڑھتی تھی، اس لیے عشاء کی نماز میں منافقین غائب ہو جاتے تھے، نہیں نظر نہیں آتا تھا نا، تو اندھیرا رہتا تھا، فجر عشاء میں وہ لوگ غائب ہوتے تھے، باقی نمازوں میں سامنے سامنے رہتے تھے۔ تو مسجد میں چراغ کی فکر نہیں کی گئی، دین پھیلانے کی فکر کی گئی۔ اب کیا ہے، ایک ایک مسجد کو تاج محل بناتے ہیں مگر دین پھیلانے کا کسی کمیٹی کو خیال نہیں رہتا، مسجد تو دین پھیلنے کا مرکز ہے نا سر، مسجد کو سجا رہے ہیں، ایسا سجا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا ہو تو اللہ کے واسطے محلہ بنا کے دے رہے سر، تو اب کیا تعمیر پہ توجہ ہے، اور حضور کا جو تھا وہ یہ کہ کام پہ توجہ تھی، یہ بھی حکمت میں سے، اور کیسا دلوں کو جوڑ دیے، جو بھی مکے والا آ رہا ہے اس کو پکڑ کے مدینے والوں سے بھائی بھائی بنا رہے ہیں، اتنا آسانی سے انتظام ہو گیا اتنے لوگوں کو سنبھالنے کا، دونوں کو بھائی بنا دیا، ہر چیز میں وہ لوگ ایک دوسرے کو سنبھال لیا، سب سے چندہ مانگ لیتے بیٹھتے روزانہ جو ہے، چلو جتنے مدینے کے لوگ آئے ہیں ان کو کھلانے کے واسطے چندہ، روز چندہ کرتے بیٹھے تو لوگ بیزار ہو جاتے، حکمت سے بھائی بھائی بنا دیا۔ اور عرب قوم کیسی تھی، خون خوار لوگ تھے عرب کے لوگ، لڑنا مارنا بات سمجھنا نہیں، انتقام لینا، ایسے خونخوار لوگوں کو اللہ کے نبی نے اپنی محبت سے فتح کر لیا سب کے دلوں میں، اتنی محبت، اتنی محبت کا معاملہ کیا کہ بڑے بڑے ظالم جو ہے وہ آپ کے غلام ہو گئے، محبت سے وہ سارا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور سخت دلی کا معاملہ کرتے، لَنْ فَظُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کے پورے بھاگ جاتے تھے، آپ کے پاس ٹکتے نہیں تھے۔ تو جو صفت دین کا کام کرنے کے لیے، صفت کیا ہے اللہ کے نبی کی زندگی سمجھ، نگاہ بلند، علامہ اقبال نے فرمایا نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوس، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، اگر امیر بننا ہے کچھ ساتھیوں کو لے کے چلنا ہے تو صفت کیا ہے، پہلے نگاہ بلند رہنا، چھوٹا ذات میں رہنا، انہیں کیا کر رہا ہے، انہیں کیا کر رہا ہے، انہیں کیا پکڑا ہوا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اٹک رہنے، سوچنے کا ڈھنگ اونچا تھا، نگاہ بلند رہنا، چھوٹی بات پہ رس جانا، چھوٹی بات پہ ناراض ہو جانا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پکڑ کرنا، اٹک جانا ہر چیز میں، یہ نہیں، نگاہ بلند رہے، اور سخن دل نواز، بات چیت کرنے کا انداز یہ کہ سامنے والے کا دل موم ہو جائے، محبت والی گفتگو ہونی چاہیے، سخن دل نواز، اور جاں پرسوز، اور درد بھرا رہنا طبیعت کے اندر، دین کا درد، انسانیت کا درد، یہ ہے کوئی امیر بن رہا ہے تو یہ اس کے لیے سامان ہے، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، کارواں لے کے چلنا ہے تو یہ سلو اپنے اندر، اب نرمی کے ساتھ، اتنی نرمی کے ساتھ استقامت ایک عجیب چیز ہے، اس سے اپوزٹ ہے، نرمی اپنی جگہ مگر استقامت اصول سے ہٹنا نہیں، اصول سے ہٹنا نہیں، کام سے ہٹنا نہیں، وہ آپ کی زندگی میں، کتنا مکہ والوں نے ستایا آپ کو ہر طرح سے، آخر میں جب آپ کے چچا ہمیشہ جو ہے سپورٹ کرتے تھے، قبیلے کے سردار تھے، اس کی وجہ سے کھل کے آپ کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے، جب چچا کے انتقال کا وقت آیا تو مکے والوں نے تو سمجھا کہ یہی اچھا وقت ہے، پورے بڑے بڑے سردار آ کے چچا کو گھیر لیے، وہ بیمار پڑے ہوئے تھے، سرانے کے پاس پورے آ کے پلنگ پہ کپر بڑھ گئے، اور حضور کو بلا بھیجا، آپ کے بھتیجے کو بلائیے بات کریں گے، اب بلایا گیا تو کمرے میں بھی گفار بھرے ہوئے ہیں، چچا کے قریب پورے وہ لوگ بیٹھے ہیں، بڑی مشکل سے آپ کو پینتی کے پاس جگہ ملی، وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ قریب سے اپنے چچا سے بات نہ کر سکے، پینتی کے پاس جگہ ملی، اور انہیں اتنا سمجھا جاتا تھا کہ دیکھیے آپ جا رہے ہیں، اب آپ کے بھتیجے اور ہمارے بیچ میں جو ہے آپ کچھ اچھا کچھ صلح کرا دیجئے، وہ ہمارے بوڑھ دیوتاؤں کی وہ توہین کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جب تک آپ کے اب آپ جا رہے ہیں تو آپ کچھ کر کے جائیے، اب وہ زندگی بھر انہوں نے ساتھ دیا تھا، اب آخری وقت میں جو ہے وہ اتنے لوگ مل کے ان کو ادب احترام سے پورے لوگ مل کے پورے سردار مل کے بولنے لگے تو وہ نرم پڑ گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھتیجے، چچا نے کہا بھتیجے تم اپنے کمزور چچا کے کاندھوں پہ اتنا بوجھ مت ڈالو جو وہ سہار نہ سکے، دیکھو قوم کے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں سنو، تو حضور نے محسوس کیا کہ چچا بھی اب کمزور پڑ گئے ہیں، ایک تو 3 سال تک بائیکاٹ کیا تھا اس سے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، پورا قبیلہ کمزور ہو گیا تھا بھوکے پیاسے، اب موت کا وقت ہے کہ چچا کمزور پڑ گئے ہیں، اب شاید ساتھ نہیں دیں گے چچا، اور نہ چچا بولتے تھے کہ تم کچھ بھی کر لو بھتیجے میں دیکھ لوں گا، وہ پہلے تو جب دیکھا کہ پورے مکہ کے کفار جمع ہیں اور چچا بھی جو ہے متاثر ہو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا چچا جان، اب انہوں نے 3 تجویزیں پیش کی کہ اگر یہ محمد آپ کا بھتیجا چاہتا ہے کہ یہ سردار بن جائے، اس لیے سب کچھ کر رہا ہے، تو ہم پورے قبیلے مل کے ان کو بادشاہ بنا لیتے ہیں ایریے کا، اور کیا چاہیے ان کو، ہم بادشاہ بنا لیں، اور اگر یہ دولت کے واسطے سب کر رہے ہیں تو ہم لوگ سب مل کے اتنی دولت دے دیں گے کہ مکے میں سب سے بڑے دولت مند یہ ہو جائے، ہم ان کو اتنی دولت دے دیں، بس یہ دین کی بات چھوڑ دیں، اور اگر کسی بڑے سردار کی بیٹی سے کسی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جس بچی کے لیے کہیں گے ہم اس کی شادی کرا دیں گے، اور خدا نخواستہ کوئی علاج معالجے کی بات ہے، جن بھوت آ رہا ہے ان کے پاس تو اس کا بھی علاج ہم کرائیں گے، مگر کسی طرح یہ ہماری لڑائی ختم کرا دیجیے، تو اللہ کے نبی نے چچا سے کہا چچا جان، اب یہ لوگ کیا ہے لڑکی پیسہ پیش کر رہے نا، حضور نے ڈبڈباتی آنکھوں سے کہا چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں تب بھی یہ کام میں روکنے والا نہیں ہوں، یا تو یہ کام مکمل ہوگا دین پھیل کے رہے گا یا اس راستے میں میری جان جائے گی، دوسرا کوئی معاملہ نہیں، تو نرمی ویسی حیا ویسی شرم ویسی مٹھاس ویسی، لیکن وقت آنے پر مصاف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، اللہ میں زندگی کے میدان میں فولاد کیسے ہو، جب سب زندگی کی جدوجہد کی جب بات آتی ہے تو فولاد بن جاؤ، مصاف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، گلستہ راہ میں آ جائے تو جوئے نغمہ خواں ہو جائے، راستے میں اگر گلشن آ گیا تو ایک گنگناتی ہوئی ندی جیسے گزرتی ویسے ہو جاؤ، میٹھے ہو جاؤ ٹھنڈے ہو جاؤ گنگناؤ مست رہو، جب دوستوں کی بات ہو جب گھر کی بات ہو جب محبت دکھانے کی بات ہو تو تم نرم پڑ جاؤ، لیکن جہاں حق و باطل کی بات آئے جہاں استقامت کی بات آئے تو فولاد بن جائے، اللہ تعالیٰ نے بھی حضور سے کہا تھا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، میرے نبی آپ ایسے ہی جم جاؤ جیسے اس سے پہلے کے عزم والے نبی جمتے تھے، کتنا پیارا حضور کا نمونہ ہے، ایک ساتھ 2 چیزیں ملیں گی آپ، نرمی کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اصولوں کو چھوڑ دے، گرمی کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی سامنے والے کی رعایت کو چھوڑ دے، ان ساری چیزوں کو نزاکتوں کو لے کے جینے کا نام ہے سیرت محمدی، بیلنس کے نام ہے سیرت محمدی، اور یہ ہے مومن کی زندگی کا راستہ، تو دین ایسی چیزیں بصیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، 2-4 8-10 باتیں معلوم کر کے 2-4 کتابیں پڑھ کے تھوڑی چیزیں تھوڑا سا علم حاصل کر کے مطمئن نہیں ہونا ہم لوگ، اب یہ سب گہرائی کیسے آئے گی، مسلسل سیرت اللہ کے نبی احادیث وغیرہ کے مذاکروں کے حلقوں میں ہم رہیں تو ہمارے اندر دین کی سمجھ آئے گی، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس دین کا ستون فہم ہے، فرمایا وعماد هذا الدين الفقه، یہ دین تمہاری زندگی میں اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب تم دین کی سمجھ پیدا کرو، حضور نے فرمایا جس طرح پلر پہ مکان ٹھہرتا ہے ایسی دین کی سمجھ پیدا کرو گے تمہاری زندگی میں دین رہے گا، سمجھ نہیں پڑو گے نہیں پیدا کرو گے، ایسی شدت شدت معلومات رکھو گے تو دین دھڑام سے گر جائے گا، تم دین کے تقاضوں پہ چل نہیں سکو گے. تو دین پہ چلنے کے لیے دین کا ذرا گہرا علم اور گہری فہم ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر شیطان ہم کو ایسا کھیل لیتا ہے ہم سے. آدمی بہت مخلص ہوتا ہے لیکن غلط کام کرتا ہے، دین کی سمجھ میں کمی کی وجہ سے اللہ جو نہیں چاہتے وہ کام کرتا ہے، دین کو فائدہ پہنچانے جاتا ہے الٹا نقصان پہنچا جاتا ہے. اور اسی لیے حضور نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک ایسا انسان جو دین کی سمجھ رکھتا ہے، وہ بیلنس کو سمجھتا ہے، کس وقت کیا کرنا چاہیے، کس حکم کا کیا دائرہ ہے، دین کی گہری سمجھ والا اگر ایک ہے تو وہ شیطان پر ہزار عابدوں کے مقابلے میں بھاری ہے. فرمایا نیک ہیں، مخلص ہیں، خوب مجاہدے والے ہیں، خوب عبادتیں کرتے ہیں، مگر دین کی سمجھ نہیں. ایسے ہزار بھی ہیں تو شیطان ان کو آسانی سے بھٹکا دیتا ہے، اور اکیلا ہے جیت جاتا ہے شیطان سے جب دین کی سمجھ ہو. تو دین اسلام بھی ایک جامع دین ہے، حضور پاک کی سیرت بھی ایک بہت ہی جامع سیرت ہے، اس کے لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور آپ کی ایسی کامل زندگی کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اے کریم مولا، اے کریم مولا، اپنے کرم سے ہم سب سے راضی ہو جائیے. اللہ اس مجلس کا پورا پورا نفع عطا فرمائیے. پیارے اللہ، آپ کی ذات عالی کی سچی محبت عطا فرمائیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیے. اللہ دین اسلام کی سنت نبوی کی سچی محبت عطا فرمائیے. اللہ پوری محبت کے ساتھ حضور کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائیے. اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے. اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائیے، آسان روزی عطا فرمائیے، برکت والی روزی عطا فرمائیے. اللہ گھروں کا سکون عطا فرمائیے. اللہ ہمارے سب اہل خانہ کو جنتی بنا دیجئے. اللہ ہمارے بچوں کی بہترین تربیت فرمائیے. اللہ ان کو بہترین علم و ادب عطا فرمائیے. اللہ ہمارے بچوں بچیوں کو اللہ دین کا خادم بنا دیجئے. اللہ دین کا چاہنے والا بنائیے. اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. اے اللہ ہمارے گھر کے، اے اللہ عورتوں کے لیے ان کے شوہروں کو، شوہروں کے لیے ان کی بیویوں کو اللہ مہربان بنا دیجئے، دین سے محبت کرنے والا بنا دیجئے، دین پر چلنے والا بنا دیجئے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ بیماریوں میں شفا عطا فرمائیے. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے. ہمارے جو عزیز دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے. اللہ گھروں کا سکون عطا فرمائیے. اللہ اس پورے ملک میں ہدایت کو عام فرمائیے. اللہ سارے عالم میں ہدایت کو عام فرمائیے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.